اگلی سورت سورت نور ہے، تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے۔ سورت نور، نام اس کا دیکھ رہے ہیں آپ، سورت نور ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورت نور حقیقت میں کسی سوسائٹی کو بھی نورانی کرنے والی سورت ہے۔ متنی سورت ہے، 64 آیات ہیں اس کی۔ پانچ مختلف ٹاپک آپ کو دکھیں گے۔ پہلا اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1-3 تک جو آیت ہے، یہ غیر شادی شدہ زانیوں کی سزا کے احکامات ہیں۔ آیت نمبر 4-10 میں پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کی سزا کا حکم ہے۔ آیت 11-26 حضرت عائشہ پہ لگی بھی تہمت اور اس کے اثرات کا ذکر ہے۔ آیت 27-29 گھروں میں داخلے کے احکام یعنی مینرز ہیں۔ آیت نمبر 30-31 میں نگاہوں کو جھکانے یعنی عورت اور مرد کی لمیٹیشنز کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو کھول سکتے ہیں اور کس طرح چھپا سکتے ہیں۔ پھر آیت 32-34 میں نکاح کے احکامات ہیں، اور آیت 35-40 کافروں اور مومنوں کے لیے دو مثالیں۔ اسی میں وہ آیت نور ہے جس کی بنیاد پہ اس سورت کو سورت نور بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر آیت 41-46 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہے، اور آیت 47-57 میں مومنوں اور منافقوں کی صفات کا فرق ہے۔ آیت 58-59 میں گھر کے اندر یعنی اپنے پرسنل روم میں کس طرح سے کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، اس کے احکامات ہیں۔ آیت 60 میں عورتوں کے احکامات ہیں جن کو لوگ غلط کاموں پہ مجبور کرتے تھے، یا بلکہ بوڑھی عورتیں یعنی ڈفرینٹ جو لیولز ہیں ان کی بات ہے۔ آیت 61 میں گھروں میں آنے اور کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور آیت 62-64 میں اجتماعی کام کیسے کیے جاتے ہیں، نظم کیسے قائم رکھا جائے اس کی بات ہے۔ پوری سورت کا اگر آپ بنیادی مضمون دیکھیں تو کفر اور نفاق کو چھوڑ کر اسلام کے پیش کیے ہوئے قوانین، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ایک مکمل وے آف لیونگ ہے۔ سورت نور جو ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سوسائٹی کو اسٹرانگ کر رہے تھے، لیکن منافقوں نے ہر ممکن کوشش کی اسلام کے اوپر باتیں چھانٹنے کی۔ تو اس سورت کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی بات آپ اور میں بھی کر لیں، کیونکہ اس میں اس کا بنیادی ٹاپک زنا ہے۔ اور آج کی سوسائٹی میں جیسے ہر معاشرے کا کوئی ایک فتنہ ہوتا ہے نا، مثلا کچھ نبیوں کے دور میں شرک تھا، کسی میں جادو میں لوگ پڑ گئے تھے، کسی میں کچھ اور تھا، آج کی سوسائٹی کا سب سے بڑا فتنہ زنا ہے، بے حیائی، بدکاری، پلیک کی طرح چھائی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ وہی کلچر، وہی رواج، وہی وے آف لیونگ، وہ سٹائل ہے جس میں زنا کو ہی ہر طرف سے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ سورت نور میں آپ کو مجھے کچھ احکامات ملیں گے جس کو سننے سے پہلے کچھ باتیں لازم ہیں کرنے کی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے، اس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، عورت کے لیے کیا دائرہ کار ہے، مرد کے لیے کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی اس وحی سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں آج بھی سکون ہے، نسبتاً پوری دنیا کی نسبت دیکھے تو وہاں زیادہ اچھے طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تک مکہ میں دین کی دعوت دی، اس میں پردے کی، حجاب کی اور اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف اللہ، رسول اور آخرت، عقیدہ پختہ کیا گیا۔ پھر مدینہ میں آئے، 5 گزر گئے ہیں، بلکہ اگلے بھی سال آ رہے ہیں۔ کچھ ڈائریکٹ رہنمائی اس موضوع پہ نہیں، کیونکہ دوسرے ایشوز بہت سارے تھے۔ ابھی لوگوں کے دلوں کو تیار کیا جا رہا تھا، دلوں کی مٹی نرم ہوئی، اس میں ایمان کے بیج ڈلے، نمازوں میں خشوع آیا، لغو نکلتا گیا۔ ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ اس سوسائٹی کو ایک رول ماڈل سوسائٹی بنا کر پیش کرنا تھا۔ اور یہ جملہ لکھ لیں کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسلم اسٹیٹ مدینہ تھی، جیسے آج میرا آپ کا پاکستان ہے۔ مدینہ اسلام کے نام پہ چونکہ بنا تھا، تو وہاں کی کامیابی اور وہاں کیا ہو کیا نہ ہو، اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق تھا کہ جو قوانین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیے جاتے۔ اس کے برعکس آج کے دور میں اگر آپ پوری دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو بھی دیکھیے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود نہ تو وہ کرائم ریٹ ختم کر سکے، نہ سوسائڈ ختم کر سکے، اور نہ وہ شراب ختم کر سکے۔ 19th century کے آغاز میں امریکہ میں ایک کمپین چلی تھی کہ شراب کو بند کر دو، کیونکہ ہر تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی مانتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے لگا دیا، لیکن اس کے بعد امریکن گورنمنٹ نے وہ لاز واپس لے لیے، کیونکہ اس کے اگینسٹ اتنی کمپلین اور اتنے مجرم تھے کہ اتنے لوگوں کو جھانسے دے دے کے سزاؤں کی بات کرنے کے باوجود لوگوں نے شراب نہیں چھوڑی، تو گیو اپ کر لیا حکومت نے. اس کے برعکس اسلام کا ذرا انداز دیکھیے کہ جس وقت شراب حتمی طور پہ حرام ہوئی تو ہونٹوں کو لگے ہوئے جام جو تھے وہ اترے اور ٹوٹے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہی. یہ چیز سمجھنے کی ہے. اسلام کی یہ ساری چیزیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں آج اس دنیا کو بتانے کے لیے، پہلے ہمیں اپنے دلوں کو اس بات پہ جمانا ہے کہ اللہ حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، الحکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ہم یہ جو چھوٹی سی ہماری عقل ہے نا، اتنا سا برتن، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مغز کتنا کو ہوتا ہے؟ بکرے کا تو دیکھا ہی ہوگا، ایک آملیٹ انڈے جتنا ایک بکرے کا مغز نہیں ہوتا، اس کا تو سر ہم سے بڑا ہے. انسانی مغز شاید ایک چمچ میں آ سکتا ہے، وہ بھی پچھلے ہم نے اس سالوں میں بتایا تھا جہاں ال انسان تھا، کہ کتنا مغز کا ویٹ ٹوٹل کتنا ہوتا ہے. اتنے سے برین میں کیا اتنے بڑے گلوب اور اس کائنات کے مالک کی حکمتیں آ سکتی ہیں؟ تو بعض بچیاں خاص طور پہ اور بعض وہ لوگ جو نان مسلم کی زبان سے اسلامی باتوں کو سنتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ان آیتوں کو سننے سے پہلے اپنے دل کو تیار کریں کہ اللہ نے جو نظام دیا اس میں کتنی حکمت ہے، اور آج کے دور میں اس کی منہ بولتی تصویر سعودی عرب ہے اور ویسٹ ہے. شاہ فیصل کے بارے میں آتا ہے کہ علاج کے لیے برٹش جب برطانیہ آئے تھے تو عقل مند تھے، اپنے ساتھ کوئی فائل لے کر آئے، تو وہاں کا جو حکمران تھا اس دور کا ان کو ملنے گیا، کیونکہ حکمران حکمرانوں کو ملتے ہیں. تو اس نے باتوں کی باتوں میں ان کو تھوڑا سا چڑچڑائی، کہنے لگا کہ تم مسلمانوں کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اسلام بہت ہارڈ ریلیجن ہے، کہ دیکھو چوری کی یہ سزا، زنا کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، وہ سزا. تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ فائل لے کر آؤ، تو فائل کھول کے رکھی اور کہا کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اس ملک کے ایک سال کے فگر اینڈ فیکٹس کیا ہیں، کتنی چوریاں ہوئی، کتنے ریپ ہوئے، کتنی عزتیں لوٹی اور وٹ ایور. جب ان کے دیکھے تو وہ ایک بڑی لمبی لسٹ تھی، اور جب انہوں نے اپنے ایک سال کی سعودی عرب کی رپورٹ دکھائی تو شاید 10-12 قتل پورے سال میں انگلیوں پہ گنی ہوئی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ چیز اپنے ریزلٹ سے دکھتی ہے نا. اسلام کا نظام ٹھیک ہے یا آج ویسٹ کا ٹھیک ہے، اس کو نہ دیکھیں، ریزلٹس دیکھ لیجئے کہ آج کہاں کیا ہو رہا ہے. اور آج بھی پوری دنیا کے امن کا جو سلیوشن ہے نا وہ اسلام کے پاس ہے. آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ذہن سازی ہو چکی ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے. اور کچھ رپورٹس میں نے پچھلے سالوں میں پڑھ کے سنائی تھی، وہ ادھر لگا سکے وقت کی گنجائش ہے تو کچھ اس میں ایڈجسٹ کر دیں، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں سبیل الجنہ میں بھی ہر کلاس میں میں پڑھ کے سناتی تھی، اس لیے اس سال میں نے سوچا کہ نہیں سناؤں گی، لیکن صرف آپ کو اشارے کر دوں کہ دنیا آج اتنی پریشان ہے ریپ سے، اور ہوموسیکشولیٹی تو اب ایک فیشن کے نام پہ بن ہی گیا. ہر ایک منٹ میں کتنی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں، کتنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور آپ باہر چھوڑ دیجئے گھر کے مردوں سے عورتیں پٹ رہی ہیں، اتنا پیسہ لگانے کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رہنمائی کو نہیں لیا. تو آئیے پڑھتے ہیں اور اپنے لیے گائیڈ لائن لیں گے جس حد تک ہم لے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. باقی ساری صورتوں سے بالکل مختلف آغاز ہے سورۃ نور کا. سٹائل دیکھیے جیسے ریڈیو اسٹیشن پہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ خبریں آپ ایف ایم فلاں 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 سے سن رہے ہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی، شاید کہ تم سبق لو. یعنی اس کے حکموں کو ایک مشورہ نہیں سمجھنا، یہ حکم ہے، فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پردہ فرض ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی فرض ہے. تو پہلا جملہ پوری صورت کے احکامات پہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پورے یقین سے کہتے ہیں جو کچھ تمہیں بات یہاں کہہ رہے ہیں یہ فرض ہے. اس کو ذرا غور سے سننا، کیا ہے؟ الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو. ہم بھی اپنے ایمان کو چیک کریں، کیونکہ ایمان کے بعد ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ آتی ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. جب تک اندر ایمان نہیں ہوگا اسلام کی کوئی بات بندے کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. آئے ہوئی سمجھ بھی چلی جاتی ہے جب بندے کے اندر ایمان نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو چیک کرو، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتبار کرتے ہو، اس پہ یقین کرتے ہو، تو پھر اس بات کو اپنی زندگی میں لے لو کہ جب کوئی غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بغیر شادی کے کوئی تعلق قائم کر لیں، جس کو زنا کہا جائے، ایڈلٹری کہا جائے، فورنیکیشن کہا جائے، تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں اور حدیث میں 1 سال کی جلاوطنی۔ لیکن یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا یقین کیسے دلایا جائے گا، یہ سب کچھ کیا ہوگا، اس پہ اتنی لمبی بحث ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں، لیکن یہاں کہہ دیا کہ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لاتے ہو، ہوگا کیسے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی کہ میڈیا کو بلا لو، بس ایک گروہ موجود ہو۔ اب یہ بات بہت ساروں نے پہلی دفعہ سنی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تو تھوڑا سا اس بات کو بھی بتا دوں کہ اسلام میں نسب بڑا اہم ہے۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کو پتہ ہو کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی نانی کون ہے، اس کی دادی کون ہے، اس کا چچا کون ہے، اس کا دادا کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بچے کو صرف ماں اور باپ نہیں پالتے، سارا خاندان اس کے ساتھ لگتا ہے۔ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ان ساری نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو زنا کے بعد مرد بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی منہ بولتی تصویریں سنگل پیرنٹس کے نام کے آپ کو سوسائٹی میں دکھیں گی۔ اور یہ جس ملک میں اور آپ بیٹھے ہیں، کل بھی کسی جگہ کو میٹنگ تھی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت اس حکومت پہ سب سے بڑا جو بوجھ ہے نا گورنمنٹ پہ، وہ کرائسس سینٹرز والوں کا کیا ہے، سنگل مدرس۔ آپ تو میرے خیال جو یہاں رہنے والے ان کو تو میں ایک جملہ بھی نہ بولوں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ گھر ٹوٹا ہوا ہے، وہ گھر ٹوٹا ہوا ہے، ادھر مرد نہیں ادھر نہیں، اور ایک عورت بیچاری کہیں ایک بچے کو کہیں 4 کو لے لے کر اپنے دھکے کھا رہی ہے، زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ ایک جملہ لکھ لیجئے، جس سوسائٹی میں زنا عام ہوگا وہاں گھر ٹوٹیں گے۔ پاک دامن لڑکی نہیں رہنا چاہتی گندے مرد کے ساتھ، اور گندی لڑکی کے ساتھ ایک نیک شریف سیدھا سادہ اپنے ملک سے آیا ہوا مرد نہیں رہنا چاہتا۔ فیملی یونٹ ٹوٹتا ہے نا تو سوسائٹی ٹوٹتی ہے، جیسے ایک بریک ٹیڑھی کر دیں تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ یہ جو خاندان اور گھر اور شادی ہے نا، یہ ایک یونٹ ہوتا ہے، جس نے ایک شادی ہوتی ہے نا تو سوسائٹی میں ایک نیا بریک لگ گیا، ایک نیا یونٹ کھل گیا کہ اب ادھر سے بچے بنیں گے، اور کسی بھی شادی کا نتیجہ بچے ہوتے ہیں۔ آپ کسی سوسائٹی کو دیکھنا چاہیں کہ وہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے تو وہاں کی نسلوں سے دیکھ لیں۔ ایک بچہ جو ایک سیکیور ماحول میں پلتا ہے، ماں اور باپ کی محبت کی چھاؤں میں، وہ ایک نارمل بچہ ہوتا ہے، کبھی مار کھاتا ہے، کبھی ڈانٹ کھاتا ہے، کبھی لاڈ دکھاتا ہے، کبھی دیکھتا ہے، اور وہ بچہ پل جاتا ہے۔ جو ہی ایک بچہ ایک بروکن فیملی کا بچہ بنتا ہے نا، تو واللہ ہی وہ بس ایک ناسور بن جاتا ہے۔ مجھے تو رحم آتا ہے ایسے بچوں پہ، یتیم بھی کیا ہوں گے جو بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، یا ماں ہے یا باپ ہے، ماں کے پاس گئے تو باپ کی برائیاں، باپ کے پاس گئے تو ماں کی برائیاں۔ اسلام اس برے انجام سے بچانے کے لیے اس دروازے کو بند کرتا ہے کہ یہ مرد کیوں غیر عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ لیکن یہ سزا ایسے تھوڑی دے دینی ہے، اس کے لیے 4 گواہ لازم ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آ رہی ہے بات۔ اس وقت سزاؤں پہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اسلام کتنا کلین اینڈ پیور دین ہے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گی کہ سورت نور کو ایک عورت ہونے کے ناطے سے سنیے۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا مرد کسی اور عورت سے انوالو ہو، یا کوئی ایسی عورت ہو جو میرے مرد کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے، اور کوئی عورت نہیں چاہتی کہ شادی تو اب اس کی میرے ساتھ ہوئی ہے لیکن میرے سے پہلے 4-6 عورتوں کے ساتھ یہ رہ چکے شادی سے پہلے، اور کوئی عورت نہیں چاہتی کہ پاکستان سے گھر بار چھوڑ کر ادھر آئے اور پتہ چلے کہ اس کی تو ابھی بھی 2-4 ہیں۔ اسلام اس کا جواب دے رہا ہے کہ خبردار، آج کے بعد کسی لڑکی لڑکے نے شادی کے بغیر کوئی تعلق قائم کیا، مار دو ان کو، شادی شدہ کرتے ہیں پھر تو مار ہی دو، ایک مرے گا نا باقیوں کو ہوش آ جائے گی، بچ جائیں گے، اور ایک کو 100 کوڑے سب کے سامنے لا کے رکھواؤ گے تو لگ پتہ جائے گا کہ یہ اس چھوٹی سی خواہش نفس کو پورا کرنے کی اتنی بڑی سزا دنیا میں، آگے جا کے تو کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا الزانیت لا ینکحہا الا زانیہ، اور زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانی کے ساتھ، زانیہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی۔ اتنی بڑی بڑی تفسیریں ان آیتوں کی، بس یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایک جیسے لوگ ایک ہی جیسے کو پسند کرتے ہیں، ٹیسٹ ہی ہوتا ہے، گندے مرد گندی عورتوں کو پسند کریں گے اور اچھے مرد اچھی عورتوں کو کریں گے۔ اپنی پاک دامن بیٹی کا کسی کو ہاتھ دینے سے پہلے خدا کے لیے ماں باپ یہ دیکھ لیں، دیکھ اس کو رہے ہیں۔ یہ بات پھر میں ماں باپ پہ لے کے آتی ہوں، آج رشتے ہوتے ہیں نا 10 باتیں پوچھیں گے، ذات کیا ہے، سب سے پہلے ذات، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی ذات بڑی نہیں ہے، ہماری ذات بڑی ہے، پھر خاندان، پھر کتنے قلعے زمین، پھر کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کیا پڑھا ہوا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، کماتا کدھر ہے، بیٹی کہاں رہے گی، اپنا گھر لے کے رکھے گا یا سسرال میں رکھے گا، 10-15 باتیں پوچھتے ہیں۔ بھائی اماں جی آپ نے پوچھا لڑکا کیسا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہی ہو نا، اس کے ابا جی فلاں حافظ تھے، اس کا دادا تو عالم تھا. اچھا جی، دادا عالم ہے تو یہ بھی عالم ہے، تو ڈاکٹر کا بیٹا اور پوتا بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. سب کچھ پوچھ لیں گے، نہیں پوچھیں گے تو دو باتیں نہیں پوچھتے ہمارے کلچر میں. یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے سنی ہے کہ شیعہ ہے، اتنا کو تو عقیدہ پتہ ہے ہمیں بھی، یہ بھی کم ہو گیا ہے. یہ بھی مجھ سے کسی نے چند دن پہلے سوال کیا، تو میں تو ان سوچوں میں گھرک رہتی ہوں کہ آج ہو کیا رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا واقعی ان کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیا وہ اسلام سے باہر ہیں وہ لوگ؟ تو میں کیا جواب دیتی، آپ کلمہ پڑھ لیں اور ان کے عقیدے کو جا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. آج اتنے لبرل ہو گئے ہم کہ ہمیں دوسرے مسلک والے بھی بڑے گورے اچھے لگتے ہیں. اٹس اوکے، کیا فرق پڑتا ہے، دوسرے قبیلے کے بھی لگتے ہیں. لیکن دو چیزیں لوگ نہیں پوچھتے پیرنٹس عموماً بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے، ایک نماز، پانچ وقت کی نماز، اور وہ نماز نہیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں رمضان میں، وہ نماز جس کو کہا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور حافظون پچھلی سورت میں، اور دوسرا اس کا کردار وہ نہیں دیکھتے جو قرآن دکھا رہا ہے. سورس آف انکم کیا ہے، کمائی کیا ہے، کوئی اس کا لین دین کیسا ہے. تو بیٹیاں بھگتتی ہیں غریب، مجھے تو رحم آتا ہے، میرا دل کی ہمدردیاں ہر اس لڑکی بچی کے ساتھ ہیں کہ جو ایسے کسی فیصلے کی نظر ہو گئیں. یہ ماں باپ مجرم ہیں اگر اپنے بچے بچیوں کو ایسے دے دیں. ہم تو کسی کو $1,000 بھی دیں گے نا تو 10 دفعہ پوچھیں گے کس کو دیا، ٹھیک جگہ دیا، غلط دیا، ٹھیک جگہ لگائیں گے نہیں لگائیں گے. اور اپنی سونے چاندی جیسی بچی پکڑ کے ہم دے دیتے ہیں چمکتی چیزیں دے کر. یہ دھوکے ہیں، یہ آدھا دین اپنانے کے نقصان ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نینداری دیکھا تھا، نمازیں تو پڑھتا ہے، پر نماز کون سی پڑھتا ہے؟ آپ نوٹ کیجئے کہ آج سوسائٹی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے آج، اور دن بدن یہ ایشو بڑھے گا. میں تو اس نسل کے لیے پریشان ہوں جو بروکن فیملیز کے نتیجے میں پل رہی ہیں. کل انہوں نے کیا خوشیاں دینی ہیں لوگوں کو؟ ہم آپ کیا، آپ کو مجھے اپنے ماں باپ کا بچپن جوانی اپنی نہیں یاد؟ ہمیں اپنا بچپن اور ماں باپ کی جوانی نہیں یاد؟ ہمیں وہ سارے لاڈ یاد ہیں جو نانیاں دادیاں کرتی، جو ہم نے اپنے ماں باپ کو اچھے دنوں میں دیکھا، ہماری شخصیت بنی اس سے. اور جن بچوں نے دیکھا ہے ادھر کہ ایک دن ادھر تو دوسرا دن ادھر، ایک ہفتہ ادھر تو ایک ادھر، ان غریب معصوم بچوں نے دینا کیا سوسائٹی کو؟ کیا وہ کارآمد بچے بنیں گے؟ وہ تو ریئلی وہ پٹی فیلنگ، سلی فیلنگ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں. اور جو ہمارا کلچر، اللہ ہمیں ہدایت دے کہ شادی ہوئی ختم ہوگی، اچھے طریقے سے ختم کر دو، ہم تو تحفے دیتے ہیں باتوں کے. کیا وہ بچہ جو ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ ماں اس باپ کے خلاف بات نہیں کرے گی، یا باپ کے پاس جائے گا اور دادی نہیں بات کرے گی تیری اماں ایسی تھی ویسی تھی؟ وہ تو دو کشتیوں کا سوار ہو کے بیچارہ پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اسلام کہتا ہے کہ رشتوں سے پہلے ہی دیکھ لو کہ کسی گندے مرد کو تو نہیں جا رہا. اور دوسری بات ہے کہ اگر گندا مرد ہے تو پھر گندی عورت ڈال دو، وہ جو دونوں آپس میں ہی کریں. اور اگر کسی نے ایسا تعلق کر لیا تو پھر وہ خود ہی آپس میں شادی ان کی ہوگی، ورنہ کسی اور سے نہ کرو. اس میں فقہی باتیں نہیں کر رہی، لیکن یہ بات یاد رکھیے، وہ حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ہے بڑی کڑوی گولی، لیکن میں ہر سال یہ نگلتی بھی اور نکالنے کی کوشش بھی کرتی ہوں. ایک مرد کرپٹ ہے اور آپ کی بیٹی پاک ہے، رشتہ نہیں ہوتا، یہ نکاح جائز نہیں. حُرِّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لڑکی بھی گندی ہے، لڑکا بھی گندا ہے، ایک بھی بے نمازی دوسرا بھی بے نمازی کر دے، جیسے دو نان مسلمس کا ہوا ان کا ہو جاتا ہے، لڑکی جیسی جیسا وہ اس اوکے. لیکن ایک پاک دامن ہے دوسرا گندا ہے، یا ایک نمازی ہے دوسرا بے نمازی ہے، رشتہ ہی نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا. حُرِّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتنا ایزی فیل کرتے ہیں، کہتے نہیں پڑھ لے گا، یہ ہماری بچی اتنی نیک ہے، جا کے دیکھنا اس کو نیک کر لے گی، اتنی لمبی داڑھی نکلے گی اس کی، دیکھنا اگلے ہی دن شادی کے. ساری عمر لڑکیاں بھگتتی رہ جاتی ہیں. میں تو دیکھتی ہوں کہ مرد تو کم ہی مانتے ہیں، عورتیں جلدی بدل جاتی ہیں، اور ہوتا یہ کہ عورت بھی بدلتی ہے. رشتوں کے معیار میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ حرام ہے مومنوں پر ایسے تعلقات کا رکھنا کرنا. ہاں اب یہ بات چھوٹی تو نہیں ہے، اچھا اب یہ کھیل بنا لیں؟ نہیں، جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے نا، وہاں آپ دیکھیے کسی کو یہ کہہ دینا کہ ہمارا خیال ہے اس نے زنا کیا ہے، یا لگتا ہے اس کے کسی مرد سے تعلقات ہیں، تمہاری بیٹی فلاں کی بیٹی، اس کا بیٹا، یہ بات کہنا بھی بہت بڑا جرم ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو. زنا کرنے کی سزا 100 کوڑے، اور کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس نے زنا کیا ہے اور چار گواہ نہ دکھا سکے تو 80 کوڑے پڑیں گے، صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے. یعنی جس طرح شرمگاہ کو قابو میں رکھنا نا، اس طرح اس زبان کو بھی سیلو. زپ یور ماؤتھ، نہیں بول سکتے، سکینڈلز نہیں بن سکتے. یہ تو اسلام نہیں آیا نا، تو یہ اخبار چل رہے ہیں جو ایوننگ اسپیشل ہیں، اس ہیروئن کا اس سے سکینڈل، اور اس اداکار اور اس سیاستدان کے اس سے تعلقات، اتنی گندی گندی باتیں لکھتے ہیں. آج اسلام آئے، آپ میں کوئی کسی جگہ بیٹھ کر، چاہے کسی ممبر پہ بیٹھ کے یا کسی سیاست کے میدان میں بیٹھ کر کسی کے مرد یا بیوی یا عورت یا بیٹی بیٹے کے بارے میں ایک جملہ نہیں بول سکتے. یہ کام یہ سزا کب لگتی ہے؟ جب اوپن ہوتا ہے نائٹ کلبس کھلے عام, چار لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے دیکھا, اور صرف سائٹس نہیں اصل عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھتے, تب تک یہ سزا نہیں لگتی. کوئی اللہ تعالیٰ بے رحم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے سب کو مروا دیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہماری آپ کی علم کی کمی کی وجہ سے ایسی لوگوں نے باتیں مشہور کر دی. تو آپ کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ سزا تب ملتی ہے جب سر عام یہ عمل ہوتا ہے. اچھا نہیں, سر عام نہیں کیا, کسی نے شیئر کر دیا, کسی کا دیکھ لیا, خاموش نہیں بول سکتے آپ. تین گواہ بھی موجود ہوں, چار تین لوگوں نے مل کے دیکھ لیا ہے کسی کو غلط کام کرتے, چوتھا نہیں تھا, خاموش. اگر جا کے عدالت میں کہیں گے فلانے زنا کیا, وہ کہیں گے گواہ لاؤ تین ہے چوتھا کوئی نہیں, ان تینوں کو پکڑو اسی اسی کوڑے مارو. اتنا پیارا دین ہے میرا آپ کا, اور وہ خود ہی فاسق ہیں. سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کریں, اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. تو اسلام ایک پیسفل سوسائٹی چاہتا ہے جس میں عزت بھی محفوظ ہو, جس میں شرم بھی محفوظ ہو, جس میں نسب بھی محفوظ ہو. اور یہ ایک انسان کے فطری تقاضے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے قوانین جو ہیں وہ مرتب کر دیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب کوئی خود بخود آ کے اس چیز کا اقرار کرنے لگ جائے, پھر بھی یہ سزا لاگو ہوگی. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کے دور میں یہ واقعات کبھی ہوئے ہی نہیں تھے. گنتی کے ایک یا دو واقعات حدیثوں میں ملتے ہیں, غامدیہ قبیلے کی ایک عورت اور اسی طرح سے ایک مرد جو کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا, مائز اسلمی ان کا نام تھا. یہ دو واقعات میں نے جب جتنا بھی تفسیریں اور سیرت پڑھی ہے اس میں یہ دو واقعات ملتے ہیں کہ ایک عورت نبی کے پاس آ کر کہتی اللہ کے نبی حد لگا دیں, زنا ہو گیا. آپ نے اس کی بات سنی انسنی کی, پیچھے ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ, اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے حد لگا دیں. یہ حد مانگ رہی تھی, شادی شدہ تھی تو ظاہر رجم ہونا تھا اس نے. کیوں اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا جاؤ ایسی تو نہیں سوچ رہی, ایسے تو نہیں. کہا نہیں اللہ کے نبی آپ تو بچہ پیٹ میں ہے, یعنی کنفرم ہے کہ زنا میں نے کیا ہے. کہا بچہ پیٹ میں ہے تیرا کہ اس کا کیا قصور ہے, بچہ پیدا ہوگا پھر آنا. یعنی اللہ کے نبی ان معاملات کو اچھالتے نہیں تھے, چھپاتے تھے, اور حکم بھی نہیں اس کو کھولنے کا. اور آج کھولیں گے تو کس کو بتائیں گے, کون حد لگائے گا, کہاں ہے اسلام کی شریعت؟ تو یہ اسکینڈل, یہ بیویوں کے معاملے, یہ شوہروں کے قصے سہیلیوں سے مت کریں, دوستوں سے مت کریں, یہ سب چیزیں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. آخر جب بچہ پیدا ہو گیا تو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر اس کے ہاتھ میں لے کر آئیں کہ اللہ کے نبی گناہ سونے نہیں دے رہا, اگر میں اس حال میں مر گئی تو میرا انجام کیا ہوگا. پھر اس بچے کو لے کر آپ نے اس کو حد لگوائی, اور اس عورت کے جسم کے چھینٹے ایک صحابی پہ پڑے, ان کے منہ سے کچھ نکل گیا اس عورت کے لیے کہ گندی عورت تھی, جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر گئی. تو آپ نے کہا نہیں, اس نے اتنی پکی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 40 لوگوں میں بانٹے تو اللہ ان کو معاف کر دے. یہ گلٹ تھا اس دور کے لوگوں میں, ایک واقعہ تھا نا, اور یہی حالات مائز اسلمی کے ہیں. اکا دکا, اور وہ گھر نہیں جاتے تھے اس عمل کے بعد, وہ اللہ کے نبی کے پاس عدالت میں آتے تھے ہمیں حد لگا دیں. یہ ایمان لائیں گے تو یہ کام ہوں گے نہیں. اور جہاں ہر طرف اشتہا, کھلی چیزیں دکھ رہی ہیں گوشت کی طرح, آپ دیکھیے قصائیوں کی دکانوں کی طرح تو گوشت باہر نکلتا پھرتا آپ کو دکھتا ہے, تو پھر وہاں تو یہ کچھ ہو گئے, پھر وہاں نہ نظروں کی حفاظت نہ کچھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو کسی کو دیکھے کرے تو وہ تو چپ رہ لے, بھائی نہیں کرتے خاموش رہو, پر مسئلہ بگلا سن لیجئے. کوئی مرد اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لے, اب وہ کیسے چپ رہے, کہاں سے چار گواہ لائے؟ اب اس کا جواب اگلی آیت میں. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں, تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور اس سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اس کو لیان کہتے ہیں. آپ دیکھیں ایک مرد تو ایسی بیوی کو نہیں رکھ سکتا نا, آج کے لبرل مردوں کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, یہ عزیز مصر نہیں ہے, یہ ایک مومن مرد ہے جو اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لے, اب کیا بیٹھ جائے آرام سے, اٹس اوکے, نو پرابلم ایٹ آل. اور ایک بیوی کے اب کیا کروں, گھر تو بسا رہے, اب مرد جو بھی ہے جیسا بھی ہے شرابی کبابی ہے, پھر میں کیسے جاؤں گی, میرے بھائی بہن مجھے نہیں رکھیں گے, بےزتی ہوگی, طلاق میں نے لینی کوئی نہیں, جو مرضی ہے کرتی رہو بیٹھی رہو. یہ وہ ایسے سوسائٹیز کوئی نہیں تھی. تو کیا کہا پھر وہ مرد عورت عدالت میں جا کر, مرد نہیں بیوی کو گولی مار دے گا کہ غیرت کے نام پہ تجھے گولی مار دو, اور بیوی نہیں مارے گی, قانون کو ہاتھ میں کوئی نہیں لے سکتا. یہ آج ہم مسلمانوں نے ایک اپنا برا امیج لوگوں کو دیا اور ایسی باتیں کر دیں تو یہ سزا ہوگی، پھر لیان ہوگا، کٹ آف ساری عمر کے لیے، اب دوبارہ کبھی نہیں وہ ملیں گے، اس کی صورت میں پھر طلاق ہو جائے گی. یہاں حق دے دیا کہ بیوی کو معاملہ میں یہ ہے، دوسروں کے معاملے میں خاموش رہو. اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت عائشہ پہ لگے ہوئے ایک الزام کی بات ہے، پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ان الذین جاؤ بالف کی عصبت منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے معاملے اپنے حق میں بہت ہلکا جانتے ہیں، تم اس معاملے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں اتنا حصہ ڈالا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بہت بڑا حصہ لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. اصل میں اللہ کے نبی کی ایک بہت بڑی آزمائش کا اس میں ذکر ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو واقعی ان کی من پسند چیزوں میں آزماتا ہے. اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی، آپ کی واحد بیوی تھی کہ جو ان میرڈ حالت میں آپ کے پاس آئی تھی، عمر کی بھی چھوٹی تھی اور اپنی فصاحت اور ذہانت کی وجہ سے آپ کو عزیز بھی بہت تھی. ایک جنگ سے واپسی پر حضرت عائشہ جو ایک ہار پہن کے گئی ہوئی تھی وہ گم گیا، اور وہ ہار بھی انہوں نے اپنی بہن سے لیا تھا. یا ایک نوٹ کیجئے کہ جنگ میں جا رہی ہیں اور اپنے شوہر کی خوشی کے لیے سونے کا ہار پہن کے جا رہی ہیں. ہم جنگ کا کیا تصور لیتے ہیں اور وہ کیا لیتی تھیں؟ ہم نے اپنے دین کو خانوں میں بانٹا ہوا ہے نا، اس لیے آرائش کسی اور موقع پہ، زبائش کسی اور پہ. خیر حضرت عائشہ کا وہ ہار گم گیا، یہ بیچاری اس کو ڈھونڈتی رہی، اتنی دیر میں وہ قافلہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ وہ جو ڈولی سی بنی ہوتی نا ہودج، اس کو اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر عائشہ نہیں، انہوں نے کہا اندر ہی ہوں گے. چھوٹی سی عمر کی، 13 سے 14 سال ان کی عمر تھی. خیر اب کیا ہوا، قافلہ کوچ کر گیا. حضرت عائشہ تھوڑی دیر بعد واپس آئیں، جب دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے. اب اس سوچ کے ساتھ کہ اگر مجھے وہاں جا کر نہیں دیکھیں گے تو ڈھونڈیں گے، اب ادھر جاتی ادھر جاتی وہیں بیٹھ گئیں. عقل مند کتنی تھی دیکھیے، کیونکہ بعض دفعہ حج پہ لوگ گھومتے ہیں نا، تو وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر آتے ہیں، یہ ادھر آ جاتے ہیں، یہ ادھر آتے ہیں. تو عقل کی بات کہ جہاں کسی سے الگ ہوں وہیں بیٹھ جائیں تاکہ اگلا ڈھونڈتا ہوا آپ کو سب سے پہلے وہیں آئے گا. خیر حضرت عائشہ جو تھی وہ وہاں بیٹھ گئیں. ایک صحابی تھے صفوان بن معطل ان کا نام تھا. ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ قافلہ جب پوچھ کرتا تو بعد میں وہاں جو گری پڑی چیزیں ہوتی اس کو اٹھاتے، کوئی رہ نہیں گیا کچھ نہیں گیا، ان کی یہ ذمہ داری تھی. انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی چادر تان کے لیٹا ہوا ہے، ان کو تب تک یہ تک نہیں پتا کہ کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے. تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی چیز کو دیکھ کر یہی پڑھنا چاہیے. ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے کپڑا اٹھایا تو وہ دیکھ گئے. انہوں نے اللہ کے نبی کی بیوی کو پردے کی آیتوں سے پہلے دیکھا ہوا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے پردے کی. کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی کی بیوی ادھر. بس اتنی بات کی، اپنی سواری لے کر آئے، حضرت عائشہ کے قریب سواری رکھی، آپ اس پہ بیٹھی اور وہ اس سواری کو چلتے ہوئے چلتے کے کچھ گھنٹے میں قافلے کے ساتھ پہنچ گئے. جب وہ ان کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور یہ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ رات ارلی مارننگ یعنی مڈ نائٹ میں قافلہ کوچ کیا تھا، دن کی روشنی میں وہاں پہنچ گئے. عبداللہ بن ابئی نے ان کو آتا ہوا دیکھ لیا، بس یہاں سے اس نے بات کا بتنگڑ بنایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نبی کی بیوی تو جان کے وہاں رہی اور اس کے ساتھ رات گزار کے آئی، یہ ہوا وہ ہوا. حضرت عائشہ کو کچھ نہیں پتا، بھولی بھالی لڑکی تھی، نہ ان کی زندگی میں وہ کچھ تھا جو آج گھر بیٹھے یہ ساری خبریں دے دے، اور نہ کسی نے میسج کر کے بتایا اور نہ کوئی الرٹ آیا، چپکے سے بیٹھی رہی، بس دیکھتی یہ تھیں کہ اللہ کے نبی میں وہ چاہت نہیں ہے میرے لیے جو پہلے ہوتی ہے. بیوی کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور بیمار بھی ہو گئیں، تو بیماری میں تو اللہ کے نبی اور بھی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی میں تھوڑی سی سرد مہری دیکھی تو دکھی تھیں. ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں، اس دور میں عورتیں کھلی جگہوں پہ جاتی تھیں، تو ان کی ایک اور کزن تھی، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بات کرتی ہیں کہ مستو تیرا برا ہو جائے، تو کہنے لگی اپنے بیٹے کو برا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا تم پہ تہمت میں تو وہ بھی شامل ہے. کہیں گی کس پہ تہمت، مجھ پہ؟ کس پہ کون سی؟ انہوں نے اس کو ساری کہانی سنا دی. پھر عائشہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اس طرح کیوں ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا ظرف دیکھیے، شوہر ہیں، بیوی سے ایک بات نہیں پوچھی، ہوتے دوسرے غصے میں آتے، گھن گرج، ادھر آ سیدھا کر دوں گا، بتا کیا کر کے. اللہ نہ کرے اللہ کے نبی کا مزاج تو کوئی دیکھے. یہ ہوتے ہیں اچھے شوہر، اللہ سب کو ایسے شوہر دے جن کو اپنی زبان پہ، اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ کتنا قابو ہے. بس حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے میکے چلی جاؤں، ماں باپ کے گھر تھوڑے دن رہا ہوں. کہا ہاں چلی جاؤ. کہتی اس پہ مجھے اور دکھ ہوا، کیونکہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کہتی کہ مجھے میکے میں رہنے نہیں دیتے تھے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اس پہ اور صدمہ ہوا. خیر اپنے ماں باپ کے گھر گئیں، وہ بھی دیکھا دکھی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آتے نہیں تھے، خاموش تھے، بس ایک آدھ دفعہ آمنا سامنا ہوا. پورا ایک مہینہ سٹریس میں گزرا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے اور بہت ساری بیویاں. آپ کی لانڈی سے پوچھوایا گیا کہ سناؤ عائشہ کیسی عورت ہے، بریرہ ان کا نام تھا لانڈی کا، कहने लगी, वो तो इतनी बोली हैं कि आटा गूंद के रखती हैं और बकरी खा जाती है। महाराज, ये कितनी सीधी सी बच्ची कहाँ ऐसे कामों में होगी। लेकिन बहरहाल यह कि एक दिन अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा अगर तू सच्ची है ना तो अल्लाह तेरी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा, लेकिन अगर वाकई तुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ी मांग ले। अब तो आयशा कहती हैं कि मेरे आंसू ही थम गए। अल्लाह के नबी, आप मेरे बारे में ये सोच सकते हैं? आज तो आप लोगों ने बाहर से प्रोपेगंडा जो सुन लिया, इस ये हाल हो गया कि मैं सच बोलूँगी तो आप नहीं मानेंगे और मैं झूठ कहूँगी तो आप सारे खुश होंगे। तो मैं तो वही कहूँगी जो यूसुफ के बाप ने कहा था। कहती हैं, तकलीफ़ से मुझे हज़रत याकूब का नाम नहीं याद आ रहा कि वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून, अल्लाह मेरा मददगार है जो ये मेरे बारे में कहते हैं, फसबरुन जमील। और इस तरह फिर एक महीने की तकलीफ़ से, यहाँ से पता चलता है अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे, वरना इस खेल में पड़े रहते क्या। लेकिन फिर ये आयतें जो अब हम पढ़ें ये नाजिल हुई, और उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के पास हज़रत अबू बकर के हुजरे में ही थे। और कहती हैं कि अल्लाह के नबी पर जब वही के असरात हुए तो मैंने सोचा कि ज़रूर अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित करेंगे, पर मैंने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में कुरान में 10 आयतें उतर जाएंगी। क़यामत तक के लिए बेगुनाही साबित होगी हज़रत आयशा की। और अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसे खिल रहा था जैसे बादलों में से कभी सूरज झलके। आयशा मुबारक को अल्लाह ने तेरी बरात नाजिल कर दी। माँ बाप ने कहा, उठ अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा कर। कहा, इनका नहीं करूँगी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। पीछे हज़रत यूसुफ़ की बेगुनाही आपने पढ़ी, यहाँ हज़रत आयशा की पढ़ी। ये सच्चे लोग हैं, आप सच्चे हो जाएं, कोई आपके ऊपर कुछ हरफ लगाएगा भी अल्लाह ताला उसको पाक कर देगा। आज लोग, नॉन मुस्लिम लोग, इस वाक़े को लेकर नबी सल्लम की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं। इसी तरह एक शख्स ने मुसलमानों को चिढ़ चढ़ाने के लिए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे नबी की बीवी पे तोहमत लगी थी? तो वो बड़े अच्छे दीनदार थे शख्स, उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह ने दो ही औरतों पे तोहमत लगवाई, एक को बच्चा दे दिया, एक की बेगुनाही साबित कर दी। हज़रत मरियम की तरफ ले गए वो कि तुम नबी की बीवी पे बात करते हो तो तुम्हारे तो अपने नबी की माँ पे तोहमत लगी थी। तो ये सारी बातें सुनते वक्त वाकई एहसास होता है कि आप वाकई जीते जागते इंसान थे। अल्लाह के नबियों को जिन तकलीफ़ों में डाला गया वो आसानी थी, लेकिन अब इसमें सोसाइटी को कुछ अदब सिखाए जा रहे हैं जो आज मेरे आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं सीखने। पूरे मुसलमान उम्मत को इस वक्त ये सीखना है कि जब कभी ऐसा कोई इशू बन जाए तो क्या अखबारें ज़्यादा बिक जाएँ या इर्द गिर्द बातें फैलें और मैं सुना तुमने, कहा तुमने, बताऊँ तुमको, किसी को ना बताना, नहीं। लौला इजा इस समय तुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस वक़्त तुम लोगों ने इसे सुना था उस वक़्त क्यों ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों में ने अपने से अपने आप से नेक गुमान किया। क्योंकि ये कैसे सोच लिया कि आयशा ये काम कर सकती हैं और नबी की बीवी, और वो कहीं इतनी बेबस थी अपने हाथों से। नहीं, तो जब कभी किसी के लिए सोचे तो सोचे क्या मैं उसकी जगह होती तो ये काम करती। तो ये बड़ा प्यारा असूल है ज़िंदगी का। और क्यों ना कह दिया, ये सरीख बहतान है। वो लोग अपने इल्ज़ाम के सबूत में 4 गवाह क्यों ना लेकर आए, कोई गवाह है ही नहीं था, कोई मामला ही नहीं था। यहाँ से देखिए, इतने नेक लोगों पे भी तोहमतें लग सकती हैं। अब ये कि वो गवाह नहीं लाए, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और रहम करम ना होता तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे इनकी पादाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। ज़रा गौर तो करो, इस वक्त तुम कैसी सख्त गलती कर रहे थे जब तुम्हारी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान झूठ को लिए चली आ रही थी। तुम अपने मुँह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके मुतल्लिक तुम्हें कुछ इल्म ना था। तुम इसे एक मामूली बात समझ रहे थे हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात थी। गॉसिप, अफवाह साजी, इससे बचना चाहिए। अपने लिए नियत कीजिए, मैंने कभी किसी के मामले में ना दिलचस्पी लेनी है, ना पूछना है, ना सुनना है, ना कुरेदना है। एक सवाल पैदा होता है कि किसी की अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई मामला हो गया हो तो वो क्या करे। ये भी गिल्ट होता है कुरान पढ़ के। फ़तूबू इलल्लाहि जमीया, दैट्स इट। किसी से ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से तौबा करे और आइंदा के लिए अपनी सलाह कर लें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वलौला इस समय तुम, और क्यों ना उसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात ज़ुबान से निकालना ज़ेब नहीं देता। सुबहान अल्लाह, ये तो एक बहतान अजीम है। अल्लाह तुमको नसीहत करता, आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह तुम्हें साफ साफ हिदायत देता है, वो अलीम और हकीम है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गिरोह में फुहश फैले वो दुनिया और आखरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं। ये आयत बताती है कि कुछ लोगों का तो एजेंडा ही है कि ईमान वालों में फहाशी फैले, और आज लोग इस पर काम करें। शैतान अपने चीलों चांटों के साथ जितना फुहश ईमान वालों में फैला रहा है उतना तो अपनों में नहीं फैलाता। वो चीज़ें जो अपने मुल्क के बच्चों को बहन हैं वो मुसलमानों को पेश की जा रही हैं सस्ती कीमतों से। आज आप देखिए, छोटा सा घर है, छत भी पूरी नहीं, उस पर डिश लगी हुई है, ہر چیز مہنگی ہے آپ کے ملک میں دن بدن، اور ایسی چیزیں سستی ہیں. جتنے سستے سیل فون پیکیجز اور یہ کچھ آپ کے ملکوں میں، اتنا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. کیوں؟ بخش پھیلے اور باتیں کرو، دوستیاں کرو، اس سے ملو، اس سے کرو. تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ دردناک سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تک تمہارے اندر پھیلائی گئی بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی جو کوئی کرے گا تو وہ تو اس کو فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے. اس آیت کے اوپر جو خطواتی شیطان کی بات کی گئی، یہ آپ کو مجھے کیا بتاتی ہے؟ اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو نکال دیں جو دل میں کوئی بھی ایسا جذبہ لے کر آئے جو کل شرمندہ کرے. یہ سمپل سا حل ہے. کہتے ہیں نا نبت ایول ان دا بڈ، شروع سے اپنے آپ کو روک لیں. اور آپ نوٹ کریں کہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں نا، تو یہ اکا دکا واقعات ہیں. لڑکی لڑکے کی دوستی کو لوگ بڑا برا نام دیتے تھے، یار کہتے تھے، عزت کا چور کہتے تھے ایسے لڑکے کو جو کسی کی بیٹی کی طرف نظر تو اٹھائے. آج اتنے لبرل وقت آ گئے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، بس مسلمان سے کرنا دوستی، چلو ہمیں بتا دینا، ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، آگ پانی ساتھ ہوگا تو یہی ہوگا. ایسے وقت میں ہر بندہ جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا اپنے اوپر پابندیاں رکھے گا، ورنہ تو پھر حال کیا ہوگا جو دنیا میں آج دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. بولا یا تلی اول الفتلی من کم وسا، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور قدرت والے ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتے دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے. ابو بکر کی بیٹی تھی عائشہ، کوئی مذاق تو نہیں تھا نا. جس شخص نے ان پہ تہمت لگانے میں حصہ ڈالا مستو، وہ ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے. جب یہ سارا معاملہ کھل گیا تو ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مستوں کو میں کچھ نہیں دوں گا. تو آیت اتر گئی کہ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. عام باپ ہو تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن صدیقیت کا مقام یہ نہیں دیتا کہ ایسا ہو. تو ابو بکر نے ان آیتوں کو سن کے کہا کہ آج کے بعد اب مستوں کو میں پہلے سے بھی زیادہ دوں گا. یہ سوسائٹی چاہیے آج کے دور میں، جن کے اپنے جذبات اللہ کے حکم کے آگے قربان ہو جائیں، اپنی عقلوں کو وہ ذبح کر دیں، اللہ کے حکم کو لے لیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن بے خبر عورتوں پر جھوٹ تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو نہ بھول جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے گواہی لے لیں، کسی اور سے نہ لیں. تو انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف بولیں گے. آپ کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور کہیں یہ سپاہی ہیں، جاسوس ہیں، یہ قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف بولیں گے. جیسے کبھی کسی وقت بچوں کے سامنے کوئی بات کی ہو نا، تو مہمان کے آنے کے اوپر بچہ وہ بات دہرا دے اور آپ کو شرم آئے، تو آپ کا دل کرتا ہے اس کو ماریں، کل آئندہ سے اس کے سامنے کوئی بات نہ کرنا. کتنی رسوائی ہوتی ہے جب بچے باتیں بتا دیتے ہیں گھر کی. ہاتھ پاؤں ہماری ساری باتیں نوٹ کر، یہ ریکارڈ کریں، یہ ریکارڈرز ہیں. اس لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اس دن کی رسوائی سے بچیں گے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ معیار ہے رشتوں کا بھی اور زندگی کا بھی. اور بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، کوئی چھوٹی عورت تھوڑی تھی. تم نے کبھی سوچا کہ اللہ کے نبی کی بیوی زانیہ ہو سکتی ہے؟ کسی نبی کی بیوی کبھی زانیہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک معیار ہے، اللہ تعالیٰ صحیح رشتے جوڑنے والا بنا دے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ زنا کی سزا، پھر لعان، پھر جھوٹی تہمت کی سزا جس کو قذف کہتے ہیں، پھر ایک عملی واقعہ حضرت عائشہ کا جس کے ساتھ مجھے آپ کو سکھا دیا کہ معاشرے میں اسکینڈلس نہیں ہونے چاہیے، ایسی باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کسی کی کوئی بات پتہ ہے اس کو بند کر دے دل میں، اس کا تذکرہ نہ کرے. اب یہاں سے آگے پارے کے آخر تک سدے ذرائع زنا،